السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نیلوفر مغل۔ اس وقت پاکستان میں رات کی 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 2 بج رہے ہیں۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں خبروں سے۔ سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستانی
طالبان کمانڈر عمر نرے عرف خالد خراسانی افغانستان میں ڈرون حملے میں مارا گیا۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ہلاکتوں اور کشیدگی کے بارے میں پاکستان کے سیکرٹری خارجہ کی یورپی ممالک اور سلامتی کونسل کے مستقل رکن ملکوں کے سفیروں کو بریفنگ۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل، تفصیل کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
بھارتی کشمیر میں تشدد میں مزید 2 افراد ہلاک، حفاظتی دستوں کی زیادتیوں پر مقامی آبادی برہم۔ صوبائی وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے طاقت کا غیر ضروری استعمال کرنے پر انہیں متنبہ کیا۔ میں ہوں یوسف جمیل، سیرین سے رپورٹ آیا چاہتی ہے۔
عالمی خبروں میں، گزشتہ ہفتے ڈیلس ٹیکسس میں ایک حملے کے دوران ہلاک ہونے والے 5 میں سے 3 پولیس افسروں کی آخری رسومات بدھ کے روز ادا کی جا رہی ہیں۔ ہزاروں قانون نافذ کرنے والے پولیس اہلکار اس تقریب میں شرکت کر رہے ہیں۔ عراق میں کم از کم 8 افراد اس وقت جاں بحق اور 11 زخمی ہو گئے جب بغداد کی ایک شمالی چوکی پر خودکش بمبار نے اپنی کار دھماکے سے اڑا دی۔ کوئن الزبتھ نے تصدیق کی ہے کہ ٹریسا میں برطانوی وزیر اعظم ہوں گی اور انہیں دعوت دی ہے کہ وہ نئی حکومت تشکیل دیں۔ امریکی فوج نے جنوبی سوڈان کے دارالحکومت میں تقریباً 40 فوجی تعینات کر دیے ہیں۔ یہ اقدام دنوں کی لڑائی کے بعد کیا گیا جس میں سینکڑوں لوگ ہلاک ہو گئے۔ پاکستانی فوج کے ترجمان نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ کالعدم طالبان تحریک پاکستان کے کمانڈر الیاس حنیفہ عمر کے نام سے بھی مشہور تھا، افغانستان میں ایک ڈرون حملے میں ہلاک ہو گیا ہے۔ اسلام آباد سے تفصیلات بتاتے ہیں محمد اشتیاق۔
پاکستانی فوج کے مطابق افغانستان میں ایک حالیہ ڈرون حملے میں کالعدم تحریک طالبان پاکستان کا ایک اہم کمانڈر عمر نرے عرف خالد خراسانی مارا گیا ہے۔ فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل عاصم باجوا نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک پیغام میں کہا کہ افغانستان میں بین الاقوامی افواج کے کمانڈر نے پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل رائل شریف کو بدھ کو ٹیلی فون کر کے تصدیق کی کہ ڈرون حملے میں عمر نرے عرف خالد خراسانی مارا گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ عمر نرے 2014 میں پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر حملے کا مرکزی منصوبہ ساز تھا اور پاکستانی عہدیدار یہ کہتے رہے ہیں کہ وہ سرحد پار افغانستان میں موجود ہے جہاں سے وہ حملوں کی منصوبہ بندی کرتا ہے۔ افغانستان کے صوبہ ننگرہار میں رواں ہفتے ڈرون سے شدت پسندوں کو نشانہ بنایا گیا جس میں پاکستانی عسکریت پسند بھی شامل تھے۔ اس حملے میں کچھ ساتھیوں سمیت عمر نرے کے مارے جانے سے متعلق خبریں تو سامنے آئی تھیں لیکن اس کی باضابطہ تصدیق بدھ کو کی گئی۔ واضح رہے کہ حال ہی میں پاکستان کا دورہ کرنے والے امریکی عہدیداروں اور افغانستان میں تعینات بین الاقوامی افواج کے امریکی کمانڈر سے ملاقاتوں میں پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل رائل شریف نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ افغانستان میں چھپے پاکستانی طالبان کو نشانہ بنایا جائے۔ پاکستان کا یہ موقف رہا ہے کہ سرحد پار افغانستان میں چھپے پاکستانی طالبان وہاں سے پاکستان میں حملوں کی منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں جاری تشدد پر پاکستان نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان کے خارجہ سیکرٹری کی ای یو کے رکن ممالک کے سفیروں اور پی ایس کو دی گئی بریفنگ کے بارے میں۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں حالیہ مظاہروں کے دوران ہونے والی ہلاکتوں پر پاکستان کی طرف سے جہاں مذمت اور تشویش کا اظہار کیا گیا، وہیں اس معاملے کو اجاگر کرنے کے لیے وزارت خارجہ نے غیر ملکی سفیروں کو بھی بریفنگ دی، جبکہ جمعے کو وزیر اعظم نواز شریف نے وفاقی کابینہ کا ایک خصوصی اجلاس بھی لاہور میں طلب کیا ہے جس میں بھارتی کشمیر میں موجودہ صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ رواں ہفتے کے اوائل میں بھارت کے ہائی کمشنر کو بھی وزارت خارجہ طلب کر کے انہیں کشمیر میں حالیہ ہلاکتوں کے بارے میں پاکستان کی تشویش سے آگاہ کیا گیا تھا۔ بدھ کو اسلام آباد میں سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری نے یورپی یونین کے رکن ممالک کے سفیروں کو بھارتی کشمیر کی کشیدہ صورتحال کے بارے میں اپنے شدید تحفظات سے آگاہ کیا۔ جبکہ فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف کی قیادت میں بدھ کو ہونے والی کور کمانڈرز کانفرنس میں بھی بھارتی کشمیر میں ہونے والی ہلاکتوں کی مذمت کی گئی۔ دفتر خارجہ سے جاری ایک بیان کے مطابق اعزاز احمد چودھری کا کہنا تھا کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی معافی نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے کشمیریوں کی ہلاکت کے ذمہ داروں سے متعلق آزادانہ اور شفاف تحقیقات کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ گزشتہ ہفتے ایک کشمیری علیحدگی پسند نوجوان برہان الدین وانی کی بھارتی سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں ہلاکت کے بعد مظاہروں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ کشمیر میں بھارتی سیکیورٹی فورسز کی طرف سے کرفیو کے نفاذ کے باوجود مظاہروں کا سلسلہ جاری رہا اور اس دوران جھڑپوں میں اب تک لگ بھگ 30 سے زائد افراد مارے جا چکے ہیں جبکہ سینکڑوں افراد زخمی بھی ہوئے۔ منگل کو پاکستانی سیکرٹری خارجہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے 5 مستقل رکن ممالک کے سفیروں کو بھی بھارتی کشمیر کی صورتحال کا نوٹس لینے کا کہا تھا۔ امریکہ نے بھی بھارتی کشمیر کی حالیہ کشیدگی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ معاملے کا پرامن حل تلاش کیا جانا چاہیے۔ بھارتی فورسز برہان الدین وانی کی موت کو علیحدگی پسندوں کے لیے ایک بڑا دھچکا اور سیکیورٹی فورسز کی ایک بڑی کامیابی قرار دے رہی ہیں۔ پاکستان کی طرف سے کشمیر کے موجودہ حالات کے بارے میں بیانات پر بھارتی وزارت خارجہ کی طرف سے کہا گیا کہ وہ پاکستان کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے معاملات میں مداخلت سے باز رہے۔ بھارتی کشمیر کی موجودہ صورتحال پر بھارت کے وزیراعظم نریندر مودی نے منگل کو ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کے بعد عوام سے امن کی بحالی کی اپیل کی تھی۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارتی کنٹرول کے کشمیر میں احتجاجی مظاہروں کی حالیہ لہر میں، جس میں 2 درجن سے زیادہ لوگ ہلاک ہو چکے ہیں، بہت سے افراد کی آنکھیں بھی شدید زخمی ہوئی ہیں جس سے ان کی بینائی جانے کا خطرہ ہے۔ مقامی انتظامیہ نے فوری طور پر دلی سے آنکھوں کے ماہرین کی ایک ٹیم طلب کی ہے۔ سری نگر سے یوسف جمیل تفصیلات بتاتے ہیں۔
بھارتی کشمیر میں گزشتہ 5 روز کے دوران مسلمان مظاہرین اور پتھراو کرنے والے ہجوموں پر حفاظتی دستوں کی فائرنگ اور دوسری کاروائیوں میں مزید 2 افراد کے مارے جانے کے ساتھ ہلاکتوں کی تعداد 34 ہو گئی ہے، جبکہ 1500 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ یہ مظاہرے گزشتہ جمعے کی رات ایک عسکری کمانڈر برہان مظفر وانی کو حفاظتی دستوں کی طرف سے ہلاک کیے جانے کے ساتھ ہی شروع ہوئے تھے۔ پوری وادی کشمیر میں سنیچر کو نافذ کیا گیا بے مدت کرفیو جاری ہے، جبکہ استصواب رائے کا مطالبہ کرنے والی جماعتوں کی قیادت گھروں میں نظر بند ہے یا پولیس تھانوں میں۔ بدھ کو 2 سرکردہ آزادی پسند رہنماؤں سید علی شاہ گیلانی اور میرواز عمر فاروق نے ان کے گھروں پر لگائے گئے پولیس پہرے کو توڑتے ہوئے جب باہر آ کر سری نگر کے خواجہ بازار علاقے میں واقع مزار شہدا کی طرف پیش قدمی کرنے کی کوششیں کی تو پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا۔ تاہم صوبائی وزیر اعلیٰ محبوب مفتی اور حزب اخلاف کی جماعت نیشنل کانفرنس کے صدر عمر عبداللہ اور بعض دوسرے بھارت نواز سیاسی لیڈروں اور کارکنوں نے سخت ترین پولیس پہرے میں مزار پر حاضری دی اور شہداء کشمیر کی قبروں پر گلباری کی اور فاتحہ پڑھی۔ 1931 کو آج یعنی 13 جولائی کے دن ڈوگرا مہاراجہ کی فوج نے سری نگر کی مرکزی جیل کے باہر فائرنگ کر کے 22 نہت کشمیریوں کو شہید کیا تھا، جو وہاں عبد القدیر نامی ایک غیر کشمیری پر چلائے جا رہے مقدمے کی سماعت کا مشاہدہ کرنے گئے تھے۔ عبد القدیر کو مہاراجے کی پولیس نے کشمیریوں کو بغاوت پر اکسانے کے الزام میں گرفتار کیا تھا۔ خونین واقعے کی یاد میں کشمیری ہر سال 13 جولائی کو یوم شہدا کے طور پر مناتے ہیں اور اس موقع پر کشمیر کے دونوں حصوں میں انہیں خراج عقیدت ادا کرنے کے لیے تقریبات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس بیچ نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں پولیس اور نیم فوجی دستوں کی طرف سے مقامی آبادی پر تشدد اور دوسرے مبینہ مظالم ڈھانے پر پوری وادی کشمیر سراپا احتجاج بنی ہوئی ہے، اور اس پر کشمیر اور کشمیر کے باہر انسانی حقوق کارکنوں نے بھی زبردست برہمی کا اظہار کیا ہے۔ خود صوبائی وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے یوم شہداء کشمیر کے موقع پر اپنے ایک نشریاتی پیغام کے دوران حفاظت دستوں کو طاقت کے غیر ضروری استعمال کرنے پر خبردار کیا اور لوگوں کو یقین دلایا کہ طاقت کے بے دریغ استعمال کرنے کے واقعات میں ملوث اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ وادی کشمیر کے مختلف علاقوں سے سری نگر پہنچنے والی اطلاعات میں کہا گیا ہے کہ حفاظت دستوں نے متعدد واقعات میں نجی مکانوں میں توڑ پھوڑ کی، موٹر کاروں اور دوسری گاڑیوں کو نقصان پہنچایا اور مکینوں یہاں تک کہ بچوں اور عورتوں کی بھی مار پیٹ کی۔ زخمیوں کو اسپتالوں تک لے جانے والی ایمبولینس گاڑیوں پر حملے کیے گئے اور سری نگر کے ایک بڑے اسپتال میں جہاں بڑی تعداد میں زخمی زیر علاج ہیں، آنسو گیس کے گولے داغے گئے اور کپوارہ کے لولاب علاقے میں ایک سرکاری اسپتال اور قریب واقع ادویات کی ایک دکان میں صرف اس لیے توڑ پھوڑ کی اور عملے کی مار پیٹ کی گئی کہ وہاں زخمیوں کا علاج کیا جا رہا تھا۔ خود سری نگر کے صدر اسپتال میں 111 ایسے زخمیوں کو داخل کرایا گیا ہے جن کی آنکھیں پیلٹ فائرنگ میں متاثر ہوئی ہیں۔ ڈاکٹروں کے مطابق ان میں سے 5 پہلے ہی بینائی سے محروم ہو گئے ہیں، جبکہ 22 سے 30 مریضوں کی حالت انتہائی خراب ہے۔ اسپتالوں میں تقریباً 400 سے زائد ایسے افراد بھی زیر علاج ہیں جنہیں جسم کے اوپری حصوں میں گولیاں لگی ہیں۔ زخمیوں میں 5 سے 10 سال تک کی عمر کے بچے اور بچیاں بھی شامل ہیں۔ سابق وزیراعلی عمر عبداللہ نے بھارت میں نریندر مودی کی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اسے صورتحال سے نمٹنے کے لیے تقریباً 4,000 اضافی نیم فوجی دستوں کو خصوصی پروازوں کے ذریعے سری نگر بھیجنے کی بجائے ڈاکٹروں کی ٹیمیں روانہ کرنی چاہیے تھیں۔ صوبائی وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے بدھ کو بتایا کہ انہوں نے بھارت کی وفاقی وزیر صحت جے پی ناڈا کو فون کر کے ان سے درخواست کی کہ وہ ڈاکٹروں، بالخصوص امراضی چشم کے ماہرین اور سرجنوں کی ٹیمیں فوری طور پر سری نگر بھیجیں۔ سری نگر میں ایک سرکاری ترجمان نے کہا کہ یہ ٹیمیں عنقریب یہاں پہنچ رہی ہیں۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سمیت ملک کے بڑے شہروں میں رات کی تاریکی میں لگائے جانے والے پوسٹرز نے، جن میں فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف سے اقتدار سنبھالنے کی اپیل کی گئی ہے، کئی ذہنوں میں سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ جبکہ فوج نے ایک غیر معروف سیاسی جماعت کی جانب سے لگائے گئے پوسٹروں سے لاتعلقی کا اظہار کیا ہے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان کے مختلف شہروں بشمول وفاقی دارالحکومت میں حالیہ دنوں میں ایسے پوسٹر یا اشتہارات آویزاں کیے گئے جن میں بظاہر فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف کو ملک کا اقتدار سنبھالنے کی دعوت دی گئی۔ یہ معاملہ ملک میں بحث کا موضوع بنا ہوا ہے کہ ان اشتہارات کا حقیقی مقصد ہے کیا اور ان کے پیچھے کون لوگ ہیں۔ اگرچہ یہ اشتہارات غیر معروف جماعت موو آن پاکستان کی طرف سے آویزاں کیے گئے، لیکن ملک میں قیاس آرائیوں کا بازار گرم ہے۔ اس معاملے پر ملک میں بڑھتی ہوئی بحث کے تناظر میں پاکستانی فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل عاصم باجوہ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک پیغام جاری کیا، جس میں کہا گیا کہ ملک کے مختلف شہروں میں فوج کے سربراہ کے حوالے سے لگائے گئے پوسٹر سے فوج یا اس سے وابستہ کسی شعبے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تازہ اطلاعات کے مطابق کئی شہروں سے ان پوسٹروں کو ہٹا دیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف کہہ چکے ہیں کہ وہ اپنے عہدے کی میعاد ختم ہونے پر رواں سال کے اواخر میں ریٹائرڈ ہو جائیں گے اور وہ اپنی مدت ملازمت میں توسیع کے خواہش مند نہیں۔ موو آن کے چیف آرگنائزر علی ہاشمی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ان کی جماعت سمجھتی ہے کہ جنرل راحیل شریف انسداد دہشت گردی کے خلاف قومی لائے عمل اور بدعنوانی کے خلاف کوششوں پر زیادہ مؤثر طریقے سے عمل درآمد کروا سکتے ہیں۔ حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی میجر ریٹائرڈ طاہر اقبال کہتے ہیں کہ یہ اشتہارات ایسے لوگوں کی طرف سے آویزاں کیے گئے جو ملک میں جمہوری نظام کے حامی نہیں ہیں۔
یہ لوگ جو اس قسم کی افواہیں پھیلا رہے ہیں یا پوسٹر چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ پرابلی پاکستان میں جمہوری نظام کو چلتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے، اور شاید ان کو کوئی جمہوری نظام سے کوئی بینیفٹ نہیں مل سکتے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ڈکٹیٹرشپ ہوگی تو دے میں گیٹ سم بینیفٹ آف اٹ۔ اور میں اپنی طور پر جو میں ریپوٹیشن بھی جنرل راحیل شریف کی ایز اے آرمی جنرل، آئی نو ڈیٹ ان کی ریپوٹیشن اتنی اچھی ہے کہ وہ اس طرح کا کوئی کام کرنا نہیں چاہتے، اور نہ ہی فوج اس وقت اس طرح کی کوئی چیز سوچ رہی ہے میرے خیال میں۔
حزب مخالف کی جماعت تحریک انصاف کے سینئر رہنما عارف الوی کہتے ہیں کہ جب ملک کی منتخب حکومت عوام کے مسائل حل کرنے میں سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کرتی تو ان کے بقول اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔
جب ارریسپانسبلٹی کے ساتھ حکومتیں کام کریں گی تو نتیجن خطرات بڑھ جاتے ہیں، بٹ میرا خیال کچھ ہونے اس ٹائپ کی کوئی بات ہونے والی نہیں ہے۔ کم سے کم پاکستان تحریک انصاف جمہوریت کو ڈیریل ہوتا نہیں دیکھنا چاہتی، ہمارا سٹرگل ہے۔
تجزیہ کار احمد بلال محبوب کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہمیشہ سے ایک طبقہ اس بات کا حامی رہا ہے کہ فوج کو ملک کا نظام سنبھالنا چاہیے۔
دیکھیے، پاکستان میں تو ہمیشہ ایک کانسٹیچوئنسی موجود رہی ہے جو بڑی آنیسٹلی اور سنسیئرلی یہ بلیو کرتی ہے کہ یہاں پہ فوج کو ہی ملک کا کاروبار سنبھالنا چاہیے، اور جب بھی کبھی کوئی کرائسس لائک سچویشن ہو یا حکومت سے غیر مطمئن ہو تو اس وقت سے کانسٹیچوئنسی اور بھی زیادہ اسٹرانگ اور ایکٹیو ہو جاتی ہے۔ تو یہ کانسٹیچوئنسی موجود رہتی ہے کیونکہ ان کا جمہوری دور میں بہت زیادہ وہ کامیاب نہیں رہتے ہیں. وہ ان کی دال اسی وقت گلتی ہے جب ملک کے اندر کوئی آٹوکریٹک گورنمنٹ ہوتی ہے.
حزب مخالف کی جماعت پیپلز پارٹی کے رہنما مولا بخش چانڈیو کہتے ہیں کہ فوج کے سربراہ کو ایسے عناصر سے ہوشیار رہنا چاہیے جو ہمیشہ سے خوش آمد کرنے کے ماہر سمجھے جاتے ہیں.
راحیل شریف صاحب کی، جنرل صاحب کی خدمات کو سلام پیش کرتے ہیں. میں کہتا ہوں ان پاکٹ یونین سے ہوشیار رہنا چاہیے جو آپ کی عزت کے ناموس کے دشمن ہیں. یہ ایوب خان کے لیے بھی ایسا کہتے تھے، مشرف کے لیے بھی کہتے تھے، ضیاء حمایت تحریک بھی بنائی، نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلا. جنرل صاحب آپ کی بڑی عزت ہے، بڑا احترام ہے آپ کے لیے لوگوں کے دل میں. جو بھی فیصلہ کریں اس اپنے وجود کے، اپنے اصولوں کے، اپنے نام کے تقدس کو دیکھ کے کریں گے، وہ سب سے زیادہ اچھا ہوگا.
پاکستان میں حالیہ مہینوں میں یہ خبریں منظر عام پر آتی رہی ہیں کہ بعض معاملات پر وزیر اعظم نواز شریف اور عسکری قیادت کے درمیان اختلاف ہے، تاہم حکومت کی طرف سے ایسی قیاس آرائیوں کی سختی سے تردید کی جاتی رہی ہے. تجزیہ کار احمد بلال محبوب کہتے ہیں کہ سیاستدانوں کو بہت سے فیصلے کرتے وقت بعض چیزوں پر سمجھوتا کرنا پڑتا ہے.
پالیٹیشین جب کام کرتے ہیں تو وہ کچھ کنسٹرینٹس میں کام کرتے ہیں. ان کو الیکشن لڑنا ہوتا ہے، انہیں الیکشن جیتنا ہوتا ہے، انہیں کانسٹیچوئنسیز کو اپیل کرنا ہوتا ہے، ان کو خوش کرنا ہوتا ہے، تو بعض کا تو کمپرومائزز کرتے ہیں. فوجی جب اقتدار میں آتے ہیں تو پھر انہیں پتہ چلتا ہے کہ کیسے یہ کمپرومائزز کو ڈیل کیا جاتا ہے. لیکن اقتدار میں آئے بغیر بھی ان کو چاہیے کہ وہ اس طرح کی سچویشن کو سمجھیں کہ وہ پاکستان میں نہیں، دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی ایسے ہوتا ہے، امریکہ جیسے ملکوں میں بھی الیکشن کی پالیٹکس جو ہے اس کی کچھ کنسیڈریشنز ہیں، ان کو خیال میں رکھنا پڑتا ہے.
پاکستان کی تاریخ میں فوج کے سربراہان ملک کی منتخب حکومتوں کو ہٹا کر اقتدار میں آتے رہے ہیں اور انہیں اس کام میں سیاسی جماعتوں کی حمایت بھی حاصل رہی ہے، تاہم حالیہ برسوں میں ملک کی تمام ہی بڑی سیاسی جماعتوں کی قیادت کی طرف سے ایسے بیانات سامنے آتے رہے ہیں کہ کسی بھی غیر آئینی طریقے سے منتخب حکومت کے خاتمے کی کوششوں کا ساتھ نہیں دیا جائے گا. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
اقوام متحدہ کی ثالثی والی عدالت نے منگل کے روز بحیرہ جنوبی چین پر بیجنگ کے دعوے کو مسترد کر دیا ہے، جس کے بعد عدالت کے فیصلے سے ناراض چین اور اس پر خوش فلپائن اب باضابطہ مذاکرات پر نظریں لگائے ہوئے ہیں. مزید تفصیلات کے ساتھ سعدیہ اسد.
چین نے بحیرہ جنوبی چین میں اپنی سالمیت کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدام کرنے کا عزم ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ یہاں فضائی دفاع کی تنصیب بنانے کا حق رکھتا ہے. اس بحیرہ میں ملکیت کے دعووں سے متعلق دائر ایک مقدمے میں ثالثی کی بین الاقوامی عدالت نے بیجنگ کے خلاف فیصلہ دیا تھا، جسے چین نے مسترد کر دیا ہے. چین کے سرکاری میڈیا نے ثالثی کی عدالت کو بیرونی قوتوں کی کٹ پتلی قرار دیا تھا. بدھ کو حکمران کمیونسٹ پارٹی کے اخبار پیپلز ڈیلی کا کہنا تھا کہ چین اپنی جغرافیائی سالمیت، سمندری حقوق اور مفادات کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدام کرے گا. امریکہ میں چین کے سفیر نے اقوام متحدہ کی ثالثی کی عدالت کے فیصلے پر تنقید کی ہے، جس میں بحیرہ جنوبی چین پر بیجنگ کے دعوے کو مسترد کر دیا گیا تھا. واشنگٹن میں گفتگو کرتے ہوئے چوئی تنکائی نے کہا کہ اس فیصلے سے تنازعات کو مذاکرات اور مشاورت کے ذریعے حل کرنے کی طرف توجہ کم ہو گئی ہے اور اس کے بجائے یہ تنازع میں مزید شدت اور محاذرائی کا سبب بنے گا. تاہم انہوں نے کہا کہ بحیرہ جنوبی چین کے مسئلے پر چین دوسرے فریقوں کے ساتھ بات چیت کے عزم پر قائم ہے. منگل کو دیا جانے والا فیصلہ فلپائن کی سن 2013 میں دائر کی جانے والی درخواست پر سنایا گیا، جس میں فلپائن نے موقف اختیار کیا تھا کہ فلپائن کے ساحل سے 225 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع سکیربورو شول نامی سمندری چٹان پر چین کی جارحانہ سرگرمیاں سمندری قانون سے متعلق اقوام متحدہ کے کنونشن کے خلاف ہیں. قبل عظیم بیجنگ میں چین کے صدر شی جن پنگ نے اس فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ بحیرہ جنوبی چین میں چین کی علاقائی خود مختاری اور سمندری مفادات متاثر نہیں ہوں گے. چین کی وزارت خارجہ نے اپنی ویب سائٹ پر کہا کہ یہ فیصلہ واجب التعمیل نہیں ہے. خصوصی عالمی عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ چین کے بحیرہ جنوبی چین کے سمندری وسائل پر ملکیت کے تاریخی دعوے اقوام متحدہ کے سمندری قوانین سے متعلق کنونشن کے خلاف ہیں. اس فیصلے کے سنائے جانے کے بعد مینیلا میں فلپائن کے سیکرٹری خارجہ پرفیکٹو یاسے نے ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ یہ فیصلہ ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے. یاسے نے مزید کہا کہ یہ فیصلہ سمندری تنازعات کو حل کرنے میں نہایت معاون ہو سکتا ہے اور انہوں نے تمام فریقوں پر زور دیا کہ وہ تحمل اور بردباری سے کام لیں۔ فلپائن کے نئے صدر نے اس تنازع کو حل کرنے کے لیے باہمی مذاکرات پر زور دیا۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ کے ترجمان جان کربی نے کہا کہ یہ فیصلہ بحیرہ جنوبی چین میں تنازعات کو حل کرنے کے مشترکہ مقصد کے لیے ایک اہم پیش رفت ہے۔ چین نے بین الاقوامی ثالثی کی عدالت کا بائیکاٹ کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ بحیرہ جنوبی چین پر کسی بھی فیصلے کو نہ تو مانے گا اور نہ ہی اس پر عمل درآمد کرے گا۔ منگل کو سامنے آنے والے فیصلے پر عمل درآمد کروانے کے لیے اقوام متحدہ کے پاس ایسا کوئی طریقہ کار نہیں کہ وہ کسی فوجی کارروائی یا اقتصادی تعزیرات کے ذریعے اس فیصلے پر عمل درآمد کروا سکے۔ تاہم اس سے بحیرہ جنوبی چین کے تنازع کے دیگر فریق بھی ایسا ہی مقدمہ دائر کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے بیجنگ پر اس بحیرہ میں اپنی موجودگی کو کم کرنے کے حوالے سے سفارتی دباؤ میں اضافہ ہوگا۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
گزشتہ ہفتے ڈیلس ٹیکساس میں ایک حملے کے دوران ہلاک ہونے والے 5 میں سے 3 پولیس افسروں کی آخری رسومات بدھ کے روز ادا کی جا رہی ہیں۔ ہزاروں قانون نافذ کرنے والے پولیس اہلکار اس تعزیتی تقریب میں شرکت کر رہے ہیں۔ اس سے ایک روز قبل امریکی صدر باراک اوباما اور ان کے پیشرو جارج ڈبلیو بش نے ایک تعزیتی تقریب میں شرکت کی، جس میں ہلاک ہونے والوں میں پولیس اہلکاروں کو یاد کیا گیا۔ امریکہ کے صدر باراک اوباما نے بدھ کے روز وائٹ ہاؤس میں ایک اجلاس بلایا، جس میں قانون نافذ کرنے والے عہدیدار، شہری حقوق کے رہنما، سرگرم کارکن اور سیاسی لیڈروں مل کر غور کریں گے کہ کس طرح برادریوں کے درمیان اعتماد کو بحال کیا جائے، جہاں رہائشیوں اور ان کے پولیس اہلکاروں کے درمیان تناؤ پایا جاتا ہے جنہوں نے عوام کے تحفظ کا حلف اٹھایا۔ یہ اجلاس اس کے ایک روز بعد ہو رہا ہے جب مسٹر اوباما نے ڈیلس میں 5 مقتول پولیس افسران کے تعزیتی اجلاس میں شرکت کی۔ امریکی فوج نے جنوبی سوڈان کے دارالحکومت میں تقریباً 40 فوجی تعینات کر دیے ہیں۔ یہ اقدام دنوں کی لڑائی کے بعد کیا گیا، جس میں سینکڑوں لوگ ہلاک ہو گئے اور پھر سے خانہ جنگی چھڑنے کے خدشات اٹھ رہے تھے۔ فوج کے افریقی کمانڈ کا کہنا ہے کہ فوجوں کو جوبا بھیج دیا گیا ہے تاکہ امریکی سفارت خانے کی حفاظت کی جا سکے اور محکمہ دفاع کے غیر ضروری عملے کی ملک سے روانگی میں مدد کی جا سکے۔ امریکہ کے براڈ کاسٹنگ بورڈ آف گورنرز کے چیئرمین این بی سی یونیورسل کے ایگزیکٹو جیف شیل کو، جو کاروباری دورے پر اس ہفتے ماسکو جا رہے تھے، روس میں داخل نہیں ہونے دیا گیا اور کئی گھنٹوں تک انہیں ایئرپورٹ پر حراست میں رکھا گیا۔ شیل اسی ادارے کے سربراہ ہیں جو وائس آف امریکہ کے ریڈیو فری یورپ اور دوسرے حکومتی نشریاتی اداروں کی نگرانی کرتا ہے۔ انہیں ماسکو پہنچنے پر امیگریشن کی قطار سے علیحدہ کر کے کئی گھنٹوں تک ایک الگ کمرے میں رکھا گیا۔ بعد میں انہیں ایک روسی سیکیورٹی اہلکار کی حفاظت میں ایمسٹرڈیم کی فلائٹ پر سوار کیا گیا۔ بی بی جی کا کہنا ہے کہ شیل کو زیر حراست رکھنے کی کوئی وجہ نہیں بتائی گئی۔ عراق میں کم از کم 8 افراد اس وقت جاں بحق اور 11 زخمی ہو گئے جب بغداد کے ایک شمالی چوکی پر ایک خودکش بمبار نے اپنی کار دھماکے سے اڑا دی۔ ایک روز پہلے بھی اسی ضلع میں اسی طرح کا حملہ ہوا تھا۔ شیعہ اکثریت والے اس علاقے میں الراشدیہ ضلع کے شمال مشرق میں حملہور نے اپنی کار، جو بارود سے بھری ہوئی تھی، پولیس چوکی سے ٹکرا دی۔ کسی نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، لیکن داعش عراق میں اسی طرح کے حملے کرتا رہتا ہے۔ کوئین الزبتھ نے تصدیق کی ہے کہ ٹریسا میں برطانوی وزیر اعظم ہوں گی اور انہیں دعوت دی گئی ہے کہ وہ نئی حکومت تشکیل دیں۔ اس سے قبل انہوں نے بدھ کے روز بکنگم پیلس میں ڈیوڈ کیمرون کا استعفی قبول کیا۔ 59 سالہ ان سے توقع کی جا رہی ہے کہ نئی کابینہ کی ترجیحات بتائیں گی۔ واشنگٹن اور سول جزیرہ نما میں ایک ایسے وقت میں متنازع جدید امریکی میزائل دفاعی نظام کو نصب کرنے کے منصوبے کو عملی شکل دینے کی طرف پیش رفت کر رہے ہیں، جب یہ احتجاج اور بحث بھی جاری ہے کہ ایسی صورت میں کیا کیا جائے کہ یہ اضافی دفاعی اقدام ضروری ہے، جب یہ خدشہ بھی موجود ہے کہ چین اس پر ناراض ہوگا اور شمالی کوریا مزید مشتعل ہو سکتا ہے۔ وزارت دفاع نے بدھ کو اس بات کا اعلان کیا۔ اسی کے ساتھ اب تک کی یہ خبریں ختم ہوئیں۔
ایک نئی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دنیا بھر میں جامع اور گہرائی سے کی جانے والی صحافت خطرے میں ہے، چاہے اس خطرے کی نوعیت صحافیوں پر جسمانی حملے ہوں یا خبروں کے اداروں کے محدود بجٹ ہوں۔ رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ سچائی کو دبایا جا رہا ہے۔ وائس آف امریکہ کے جوڈی کیپوا کی رپورٹ کے ساتھ سعدیہ اسد۔
جریدے انڈیکس آن سینسرشپ نے اپنی اس رپورٹ کو ڈینجر ان ٹروتھ، ٹروتھ ان ڈینجر، یعنی سچائی میں خطرہ، خطرے میں سچائی کا نام دیا ہے۔ ایڈیٹر ریچیل جولی کہتی ہیں،
There's a two-edged sword there, isn't there? I was looking at journalists coming under fire from all sorts of
یہ ایک دو دھاری تلوار ہے، اور میں ان صحافیوں کو دیکھ رہی تھی جو مختلف نوعیت کے تمام حلقوں کے خطرے کی زد میں آ رہے ہیں۔ بہت سے مختلف قسم کے دباؤ ہیں، نہ صرف جسمانی تشدد بلکہ جرمانے اور نفسیاتی دباؤ بھی ہیں، اور میں اس بارے میں بات کرنا چاہتی تھی کہ کس طرح ہم لوگوں کے لیے وہاں ایک ایسی صورتحال ہے جس میں ہو سکتا ہے کہ ہم برسوں تک سچ تلاش نہ کر سکیں، کیونکہ عام لوگوں کو سچ بتانا زیادہ خطرناک بن جاتا ہے۔ صرف صحافی ہی خطرے میں نہیں ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سچائی بھی خطرے میں ہے۔ جسمانی حملوں میں قتل اور اغوا شامل ہیں۔ صحافیوں کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی ایک تنظیم دا کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹس کا کہنا ہے کہ پچھلے سال 73 صحافی ہلاک کر دیے گئے تھے، اور اس رپورٹ کی اشاعت کے وقت تک اس سال 17 صحافی مارے جا چکے ہیں۔ جریدے دا انڈیکس آن سینسرشپ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ عراق کے خطرناک علاقوں میں کام کرنے والے صحافیوں اور سرگرم کارکنوں کو نہ صرف اپنی حفاظت کی تربیت فراہم کرنا ضروری ہے بلکہ صحافیوں کا خیال رکھنے والے اداروں کا فرض بھی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ شام، افغانستان اور یمن سمیت کچھ ملکوں میں تجربہ کار صحافی اکثر اوقات یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے لیے کام کرنا ممکن نہیں ہے۔ رپورٹ میں صحافیوں پر انتہا پسندوں یا دہشت گردوں کے لیبل لگانے کے بڑھتے ہوئے رجحان کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ حکومتیں ان کی رپورٹنگ کے خلاف کارروائی کر سکیں۔ کچھ ملکوں میں قانون ایسی خبروں کی ممانعت کرتا ہے جو سرکاری عہدیداروں کی نکتہ چینی کے زمرے میں آ سکتی ہوں۔ جولی کہتی ہیں کہ اور پھر ان پر چھوٹے مالی بجٹ کا دباؤ ہوتا ہے۔ ان کے الفاظ،
On one level, there's the threat of the way that finance to journalism is changing journalism. So how journalists are doing...
ایک سطح پر ایک اور خطرہ صحافت کے لیے فنڈز کے استعمال کا وہ طریقہ ہے جو صحافت کو بدل رہا ہے۔ اس لیے اب صحافی زیادہ گہرائی پر مبنی جامع نوعیت کی رپورٹس پر بہت تھوڑا کام کس طرح کرتے ہیں۔ ان پر یہ دباؤ ہوتا ہے کہ وہ جلد از جلد خبر دیں۔ اس صورتحال میں ہم گہری تحقیق سے معلومات حاصل کرنے کا موقع کھو دیتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اخباروں کے پاس بہت کم بجٹ اور تھوڑے کارکن ہوتے ہیں، اس لیے یہ امکان کم ہے کہ وہ اس نوعیت کی رپورٹنگ کر سکیں جس طرح کی رپورٹنگ سن 1970 کے عشرے میں واٹر گیٹ کے نام سے موسوم سیاسی اسکینڈل کی ہوئی تھی، جس نے صدر نکسن کو استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیا تھا، یا ماضی قریب میں کیتھولک پادریوں کی بچوں کے ساتھ جنسی زیادتیوں کو منظر عام پر لایا گیا تھا۔ اسے اکیڈمی ایوارڈ جیتنے والی فلم اسپاٹ لائٹ میں دکھایا گیا ہے۔ جولی اس کی وضاحت ایک گہری، جامع اور گوندھی ہوئی رپورٹنگ کے طور پر کرتی ہیں۔
The days when journalists were given days to go and explore a story and really dig into something and have the opportunity to do something like go through TV.
وہ دن جب صحافیوں کو خبر کی چھان بین اور حقیقی معنوں میں کسی چیز کی گہرائی میں جانے اور دستاویزات کی بہت بڑی تعداد کی جانچ پڑتال کرنے کا موقع حاصل کرنے، تفصیلات پر نظر ڈالنے اور اس چیز کا انکشاف کرنے کا جو امکانی طور پر ہو سکتی ہو دیے جاتے تھے، ان کی تعداد کم سے کم تر ہوتی جا رہی ہے۔ میرا مطلب ہے کہ بلا شبہ ایسے صحافی بہت تھوڑے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، لیکن اس نوعیت کی صحافت کرنے کے لیے صحافیوں کی تعداد اور عزم گھٹتا جا رہا ہے۔ جولی کہتی ہیں کہ حتیٰ کہ سوشل میڈیا، مثلا ٹویٹر، خبروں کی تشہیر و اشاعت پر منفی اثر ڈال سکتا ہے۔
سوشل میڈیا ان ون سینس از ا گریٹ اینڈ ایکسائٹنگ انوویشن ویئر یو کین فائنڈ آؤٹ انفارمیشن۔
وہ کہہ رہی ہے کہ سوشل میڈیا ایک حوالے سے بہت اچھی، دلچسپ اور ولولہ انگیز ایجاد ہے جہاں سے آپ معلومات حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری جانب اسے خبر کو دبانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ حکومتیں اپنے تعلقات عامہ کے شعبے میں بہت سرمایہ جھونک رہی ہیں، لیکن صاف بات یہ ہے کہ یہ کام صرف مثبت خبریں سامنے لانے کے لیے نہیں ہو رہا، بلکہ یہ صحافیوں سے نمٹنے اور ان کا مقام اور درجہ گھٹانے، صحافیوں کو نشانے پر رکھنے اور ان کی خبروں کا توڑ کرنے، اور قومی اور بین الاقوامی طور پر ان کے تشخص کی اہمیت کو گھٹانے کے لیے ہو رہا ہے۔ جریدے دا انڈیکس آن سینسرشپ کی ایڈیٹر کہتی ہیں کہ بہت سے صحافی ایک مبصر کے طور پر اپنا مقام اور مرتبہ کھو چکے ہیں۔ جولی کا کہنا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ جیسے عسکریت پسند گروپوں کا اپنا میڈیا ہے، اور انہیں اپنی خبریں بتانے کے لیے صحافیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ نامور اور مشہور شخصیات، امیروں اور نامور افراد اور ان کی تازہ ترین خلاف معمول مہم جوئی پر مبنی صحافت کا رجحان بھی بڑھ رہا ہے۔ یولی مزید کہتی ہیں کہ اگر عام شہری یہ جاننے کا مطالبہ کریں کہ ان کی حکومتیں کیا کر رہی ہیں تو میڈیا کہیں زیادہ بہتر کوریج کی شکل میں رد عمل دے گا۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی اس نیوز شو کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ اس وقت پاکستان میں رات کے 11:30، بھارت میں 12 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 2:30 بج رہے ہیں۔ پاکستان کے اسلامی تعلیمی اداروں کے ایک گروپ تنظیم المدارس نے اجتماعی طور پر اپنے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کی کلاسوں کے لیے وفاقی تعلیمی بورڈ کے نظام کو اپنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ اسلام آباد میں وفاقی وزارت تعلیم اور مدارس کی تنظیم کے نمائندوں کے درمیان ایک اجلاس میں کیا گیا۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
پاکستان کے دینی مدارس کے نصاب میں اصلاحات سے متعلق بدھ کو حکومت اور مدارس کی بڑی نمائندہ تنظیم کے درمیان ہونے والی ملاقات میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ مدارس ثانوی تعلیم کے وفاقی بورڈ کا مروجہ نصاب اپنائیں گے۔ وزارت تعلیم و فنی تربیت کی طرف سے جاری بیان کے مطابق وزیر مملکت بلیغ الرحمان کے ساتھ تنظیم المدارس کے عہدیداران کی ملاقات اسلام آباد میں ہوئی، جس میں فیصلہ کیا گیا کہ وفاقی تعلیمی بورڈ مدارس کو اس ضمن میں تربیت اور استعداد کار بڑھانے کے لیے معاونت فراہم کرے گا۔ بیان کے مطابق دینی مدارس سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کو امتحانات میں انگلش، اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کے پرچے بھی حل کرنا ہوں گے، جبکہ دینی علوم کا کورس تنظیم المدارس ہی مرتب کرے گا۔ دینی مدارس کو قومی دائرے میں لانے کے لیے حالیہ برسوں میں خاصی کوششیں کی جاتی رہی ہیں، جس میں ان کے باقاعدہ اندراج کا عمل بھی شامل ہے۔ مغربی دنیا اور بعض آزاد خیال حلقے دینی مدارس کو انتہا پسندی سے جوڑتے آئے ہیں، لیکن پاکستان کی حکومت کا کہنا ہے کہ ملک میں موجود 90% سے زائد مدارس کا انتہا پسندی اور دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں، اور جن کے خلاف شواہد ملتے ہیں ان کے خلاف کارروائی بھی کی جاتی ہے۔ تنظیم المدارس کے ایک عہدیدار مولانا حنیف جالندھری نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں بتایا کہ بدھ کو ہونے والی مشاورت اس سے قبل ہونے والی گفت و شنید کے سلسلے کی کڑی تھی۔
افہام و تفہیم کے ماحول میں ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیال ہوا ہے اور اس بات پر اتفاق ہوا ہے کہ یہ بات چیت مزید بھی جاری رہے گی اور ملک کے تعلیمی نظام و نصاب کو زیادہ سے زیادہ بہتر بنانے کے لیے مشترکہ کوششیں اور کاوشیں کی جائیں۔
دینی مدارس سے متعلق پائے جانے والے تاثر کو رد کرتے ہوئے مولانا جالندھری کا کہنا تھا کہ یہ معلومات کے فقدان کا شاخصانہ ہے۔
زیادہ بہتر یہی ہوگا کہ وہ دینی مدارس کے بارے میں رائے قائم کرنے سے پہلے دینی مدارس کا خود وزٹ کریں، اور ہم نے کئی مرتبہ دعوت دی اور آج پھر یہ دعوت دیتے ہیں کہ تمام ملک اور بیرون ملک کے جتنے بھی تعلیم سے وابستہ لوگ ہیں یا دلچسپی رکھنے والے لوگ ہیں، وہ آئیں، وہ ہمارے نظام تعلیم کا اور نصاب تعلیم کا خود مشاہدہ کریں، پھر وہ کوئی رائے قائم کریں تو وہ زیادہ بہتر ہوگی۔
پاکستان میں ایک محتاط اندازے کے مطابق 20,000 سے زائد دینی مدارس ہیں۔ ان کی رجسٹریشن کے معاملے پر تو اتفاق ہو چکا تھا، لیکن نصاب تعلیم کو عصر حاضر سے ہم آہنگ کرنے کے بارے میں بعض اختلافات پائے جاتے تھے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
آبادی کے لحاظ سے پاکستان کے سب سے بڑے صوبہ پنجاب میں انسداد دہشت گردی کے ادارے اور سیکیورٹی ایجنسیوں نے بدھ کی رات ایک مشترکہ کارروائی میں 6 دہشت گرد ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کے قبضے سے ہتھیار اور گولہ بارود بھی بازیاب کیا گیا۔ لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ میں مزید تفصیلات۔
پنجاب میں پولیس حکام نے بتایا ہے کہ بدھ کے روز صوبے کے ضلع اکاڑا کے ایک نواحی گاؤں میں محکمہ انسداد دہشت گردی نے پولیس کے ہمراہ حساس اداروں کے ساتھ مشترکہ طور پر وہاں چھپے مبینہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کیا اور رات کے وقت اس مکان کو گھیرے میں لے لیا جہاں شدت پسند چھپے ہوئے تھے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ مشتبہ دہشت پسندوں نے اپنے گرد سیکیورٹی اداروں کا گھیرا دیکھ کر فائرنگ شروع کر دی اور 2 پولیس والوں کو زخمی کر دیا، جس کے بعد سیکیورٹی حکام نے کارروائی کی اور وہاں چھپے 6 مبینہ دہشت گرد مارے گئے۔ اکاڑا میں پولیس کنٹرول روم کے ایک عہدیدار نے وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو میں اس کارروائی کی تصدیق کی.
گاؤں کا نام ہے 28 2R. وہاں جو یہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت کوئی اطلاع مسئول جیسے ہوئی, وہ ادھر جب ریڈ کیا گیا تو انہوں نے پولیس پارٹی پر فائرنگ کی, دوران فائرنگ جو ہے وہ 6 دہشت گرد مارے گئے.
پولیس حکام نے بتایا ہے کہ جس مکان میں مبینہ دہشت پسند چھپے ہوئے تھے, کارروائی کے بعد جب اس کی تلاشی لی گئی تو وہاں سے اسلحہ بھی برامد ہوا. پولیس نے ان مبینہ دہشت پسندوں کی کوئی شناخت بیان نہیں کی ہے, تاہم مقامی میڈیا کے مطابق یہ القاعدہ کے لوگ تھے اور مبینہ طور پر ایک بڑے حملے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے. لاہور میں گلشن اقبال پارک میں دہشت گردوں کے خوفناک حملے کے بعد صوبے میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں میں کچھ تیزی دیکھنے میں آئی تھی, اگرچہ پنجاب حکومت کے عہدیدار کہتے ہیں کہ انسداد دہشت گردی کا محکمہ صوبے میں مؤثر انداز میں دہشت پسندوں کے خلاف نبردازما ہے, تاہم دفاعی تجزیہ کار اس سے متفق نہیں ہے. ریٹائرڈ بریگیڈیئر حامد سعید نے اس حوالے سے وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا,
ہمارا خیال تھا کہ شاید شروع میں سلو ہے, آہستہ آہستہ اس کا ٹیمپو بن جائے گا, لیکن وہ بدقسمتی سے وہ ٹیمپو بھی ہمیں بنتا دکھائی نہیں دیا. اب یہ ہے کہ اکا دکا کبھی انٹیلیجنس کی انفارمیشن کے اوپر کچھ لوگ پکڑے جاتے ہیں, مارے جاتے ہیں, کچھ مفرور ہو جاتے ہیں, لیکن جو ہم توقع کر رہے تھے کہ سول سائٹ سے بھی آخر دوسری ایجنسیز بھی ہیں, صرف ملٹری انٹیلیجنس تو نہیں ہے نا, درجنوں اور ایجنسی ہیں, وہ بھی اپنا کام دکھائیں گی اور کاؤنٹر ٹیرورزم کے جو ڈپارٹمنٹس کچھ بننے تھے وہ سامنے دیکھنے میں آئیں گے اور ان کی کارکردگی بھی دیکھنے آئے گی, تو وہ یقیناً دیکھنے میں نہیں آئی. تو اس لحاظ سے بولوں گا بدستور شروع سے یہ ٹیمپو سلو تھا, سلو ہی رہا ہے, اور مجھے بظاہر مستقبل میں اس کے تیز ہونے کی امید دکھائی نہیں دیتی.
انٹر سروسز پبلک ریلیشنز کے ترجمان یہ کہہ چکے ہیں کہ نیشنل ایکشن پروگرام کے 20 نکات میں سے جن 4 نکات کا تعلق پاک فوج سے تھا ان پر مؤثر انداز میں عمل ہو رہا ہے, اور بقیہ 16 نکات پر عمل درآمد سول حکومتوں کی ذمہ داری ہے. ریٹائرڈ بریگیڈیئر حامد سعید کا کہنا تھا کہ نیشنل ایکشن پلان کے ان 16 نکات پر سول حکومتوں کی اتنی توجہ ان کو دکھائی نہیں دیتی جتنی کا نیشنل ایکشن پروگرام ان کے بقول تقاضا کرتا ہے. افضل رحمان, وائس آف امریکہ, لاہور.
پاکستان میں مقیم افغان پناہ گزینوں نے اپنی شناختی دستاویزات کے حصول اور ان کی تجدید کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں, اور اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے دفتر کے سامنے ان کی لمبی قطاریں دکھائی دے رہی ہیں. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس کا سبب اسلام آباد اور کابل کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی ہے. شمیم شاہد پشاور سے مزید تفصیلات کے ساتھ.
پاکستان کی طرف سے ملک میں مقیم اندراج شدہ افغان مہاجرین کی قیام کی مدت میں 6 ماہ کی توسیع کے فیصلے کے بعد بڑی تعداد میں افغان مہاجرین حکومت پاکستان کی طرف سے جاری عارضی شناختی کارڈز کی تجدید کروانے میں مصروف ہے. پاکستان میں مقیم لگ بھگ 15 لاکھ اندراج شدہ افغان پناہ گزینوں کو ملک میں قیام کے لیے جاری عارضی شناختی کارڈ, جنہیں پروف آف رجسٹریشن کارڈ بھی کہا جاتا ہے, ان کی مدت 30 جون کو ختم ہو چکی ہے. گزشتہ ماہ کے اواخر میں حکومت پاکستان نے افغان پناہ گزینوں کی قیام 31 دسمبر 2016 تک توسیع کرنے کا اعلان کیا تھا, جس کے بعد افغان پناہ گزینوں کے لیے ضروری تھا کہ وہ پروف آف رجسٹریشن کارڈز کی تجدید کروائے. ان عارضی شناختی کارڈز کی تجدید کے لیے پشاور میں اقوام متحدہ کے ادارے برائے مہاجرین UNHCR کے مراکز میں طویل قطاریں دیکھی جا سکتی ہے. پاکستان میں قوائب کا اندراج کرنے والے ادارے نادرا نے افغان پناہ گزینوں کی کارڈ کی تجدید کے لیے اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کے مراکز میں خصوصی سیل قائم کر رکھے ہیں. تاہم پناہ گزینوں نے UNHCR اور دیگر متعلقہ عہدیداروں سے اپیل کی ہے کہ ان کی کارڈ کی تجدید کے عمل کو سہل بنایا جائے, کیونکہ ان کے ساتھ آنے والے خواتین اور بچوں کے لیے گرمی میں طویل قطاروں میں زیادہ دیر کھڑا رہنا مشکل ہوتا ہے. 15 لاکھ اندراج شدہ افغان پناہ گزینوں کے علاوہ لگ بھگ اتنی ہی تعداد میں ایسے افغان شہری بھی پاکستان میں مقیم ہیں جن کی قوائب کا اندراج نہیں ہے. ایسے افغان پناہ گزینوں کے خلاف حالیہ ہفتوں میں پاکستان کے شمال مغربی صوبہ خیبر پختونخوا میں پولیس کی طرف سے کارروائی بھی کی گئی. اس لیے کسی مشکل سے بچنے کے لیے اندراج شدہ پناہ گزین اپنے پروف آف رجسٹریشن کارڈز کی جلد از جلد تجدید کروانا چاہتے ہیں. واضح رہے کہ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین یو این ایس سی آر نے رضاکارانہ طور پر پاکستان سے وطن واپس جانے والے افغان پناہ گزینوں کے لیے امدادی رقم دگنا کر دی ہے۔ پاکستان میں اندراج شدہ افغان مہاجرین میں سے اپنے آبائی وطن واپس جانے والے ہر شخص کو $200 دیے جاتے تھے، تاہم اب یہ رقم بڑھا کر $400 کر دی گئی ہے۔ یو این ایس سی آر کے مطابق پاکستان سے افغانستان واپس جانے والے مہاجرین کی تعداد میں 2014 سے کمی دیکھی گئی ہے اور رواں سال اب تک صرف 6,000 افغان پناہ گزین ہی اپنے وطن واپس لوٹے ہیں۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
افغانستان میں امریکی فورسز کے لیے طالبان سے نمٹنے کے لیے نئے ضوابط مرتب کیے ہیں، اور جنرل جان نکلس نے کہا ہے کہ وہ امریکی فوجیوں کو اجازت دے رہے ہیں کہ وہ اپنے افغان ہم منصبوں کو زیادہ معاونت فراہم کریں، جس میں فضائیہ کا استعمال بھی شامل ہے۔ ان ہدایات کی منظوری صدر براک اوباما نے جون میں دی تھی، اور وزیر دفاع نے منگل کے روز اپنے دورے افغانستان میں ان کو عام کیا ہے۔ نکلس کا کہنا تھا کہ ان نئی ہدایات و ضوابط پر تقریباً روزانہ عمل ہو رہا ہے، خاص طور پر شمالی صوبے کے دارالحکومت قندوز کے ارد گرد۔ نکلس نے مزید کہا کہ تقریباً 3,000 فوجی بطور مشیر کام کر رہے ہیں، 2,000 سے زیادہ انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں اور 3,300 معاونت کے کاموں میں مصروف ہوں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ 400 فوجی افغانستان سے باہر تعینات ہوں گے اور ضرورت پڑنے پر طلب کیے جائیں گے۔ گزشتہ ہفتے ڈیلس ٹیکسس میں ایک حملے کے دوران ہلاک ہونے والے 5 میں سے 3 پولیس افسروں کی آخری رسومات بدھ کے روز ادا کی گئیں۔ اس بارے میں تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد۔ ترک وزیر اعظم نے اس یقین کا اظہار کیا ہے کہ شام کے ساتھ تعلقات معمول پر آ جائیں گے۔ شامی اپوزیشن کی حمایت کرنے کی وجہ سے ترکی کے ساتھ شام کے تعلقات ختم ہو گئے تھے۔ استنبول سے ڈورین جونز کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر۔
ترک وزیر اعظم بن علی یلدرم کی جانب سے شام کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے ارادے کو پالیسی میں ایک بڑی تبدیلی خیال کیا جا رہا ہے۔ شامی خانہ جنگی کے آغاز سے انقرہ اپوزیشن کا مضبوط ترین حامی رہا ہے اور شام کے صدر بشار الاسد کو ان کے منصب سے ہٹانے کا مطالبہ کرتا رہا ہے۔ خطے میں خدمات انجام دینے والے سابق ترک سفارتکار آئیدین سلچن کہتے ہیں کہ شام کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کا عمل مرحلہ وار ہوگا۔ ابتدا میں یہ بنیادی طور پر انسداد دہشت گردی کی طرز پر ہوگا، لیکن اگر اس میں پیش رفت ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ سیاسی طور پر تعلقات بہتر ہو جائیں۔ سلچن کہتے ہیں کہ انقرہ وائی پی جی کی شامی کرد فورسز کو ترک سرحد پر ایک خود مختار علاقہ قائم کرنے سے روکنے کے لیے دمشق کی طرف دیکھے گا۔ انقرہ کا الزام ہے کہ وائی پی جی ترک پی کے کے سے وابستہ ہے، جس سے سرکاری فوجیں فی الوقت لڑ رہی ہیں۔ سیاسی کالم نگار سمیع دیس ترکی کے روزنامے جمہوریت اور ویب سائٹ المونیٹر کے کالم نگار ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دمشق کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کی کوششیں شامی حکومت سے برسر پیکار شامی باغیوں میں پریشانی پیدا کر سکتی ہیں۔
The Syrian rebels are wondering where all this is going as far as their relationship with Turkey is concerned. It was more
جہاں تک ترکی سے ان کے تعلقات کا معاملہ ہے، شامی باغی حیران ہیں کہ یہ سب کس سمجھ جا رہا ہے۔ سفارتکاروں میں یہ ایک عام تاثر تھا کہ کسی حد تک ترکی جہادی گروپوں کی مدد کر رہا ہے۔ یہ الفاظ تھے سمیع دیس کے۔ انقرہ باضابطہ طور پر تسلیم نہیں کرتا کہ وہ شامی باغیوں کو ہتھیار فراہم کر رہا ہے، تاہم مبصرین کہتے ہیں کہ شام کے ساتھ ترکی کی طویل سرحد اپوزیشن فورسز کے لیے رصد کا بڑا راستہ ہے۔ دمشق کے ساتھ تعلقات میں بہتری کی انقرہ کی کوششوں سے پہلے ترکی روس اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ ایسی ہی کوششیں عراق اور مصر کے ساتھ بھی متوقع ہیں، کیونکہ انقرہ اپنے الگ تھلگ رہنے کے رویے کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے صدر براک اوباما نے بدھ کے روز وائٹ ہاؤس میں ایک اجلاس بلایا ہے، جس میں قانون نافذ کرنے والے عہدیدار، شہری حقوق کے رہنما، سرگرم کارکن اور سیاسی لیڈر مل کر اس پر غور کریں گے کہ کس طرح برادریوں کے درمیان اعتماد کو بحال کیا جائے، جہاں رہائشیوں اور ان کے پولیس اہلکاروں کے درمیان تناؤ پایا جاتا ہے، جنہوں نے عوام کے تحفظ کا حلف اٹھایا تھا۔ یہ اجلاس اس کے ایک روز بعد ہو رہا ہے جب صدر اوباما نے ڈیلس میں 5 مقتول پولیس افسران کی تعزیتی اجلاس میں شرکت کی۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں اوباما نے کہا کہ جیسا کہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، امریکہ میں کوئی تقسیم نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے ہفتے کے تشدد نے ہماری جمہوریت میں بہت ہی گہری غلطیوں کو اجاگر کیا ہے۔
امریکی صدر باراک اوباما اور ان کے پیشرو سابق صدر جارج ڈبلیو بش نے ڈیلس میں ان پانچ پولیس اہلکاروں کی یاد میں ایک تعزیتی تقریب میں شرکت کی جنہیں گزشتہ ہفتے ایک سیاہ فام شخص نے گولیاں چلا کر ہلاک کر دیا تھا۔ صدر نے قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کی خدمات کو سراہا اور کہا کہ تعصب اب بھی پایا جاتا ہے لیکن اس کا صدباب ضروری ہے۔ وائس آف امریکہ کی زلتسا ہوک کی رپورٹ میں مزید تفصیلات۔
امریکی صدر باراک اوباما نے منگل کے روز ڈیلس میں خطاب کیا۔ اس سے قبل وہ گزشتہ ماہ اورلینڈو فلوریڈا میں غمزدہ خاندانوں سے ملے تھے اور گزشتہ سال جنوبی کیرولائنا بھی گئے تھے۔ اس سے قبل بھی وہ مزید کچھ جگہوں پر جا چکے ہیں۔ صدر باراک اوباما کے الفاظ ہیں، میں اپنی صدارت کے دوران ایسی بہت سی دیگر تقریبات میں بول چکا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ معاشرہ پولیس پر بہت زیادہ بوجھ ڈالتا ہے اور اپنے اقدامات کے لیے بہت کم ذمہ داری لیتا ہے۔
We do have control over how we respond to the world. We do have control over how we treat one another.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اس بات پر کنٹرول ہے کہ ہم دنیا کو کیا رد عمل دکھاتے ہیں، ہمارا اس بات پر کنٹرول ہے کہ ہم دوسروں سے کس طرح کا سلوک کرتے ہیں۔ سابق صدر جارج ڈبلیو بش نے بھی لوگوں کی بہتری کی اپیل کی۔
We know that the kind of just, humane country we want to build, that we have seen in our best dreams, is made possible.
ہم جانتے ہیں کہ جس قسم کا ایک انسانی سمت رکھنے والا ملک ہم تعمیر کرنا چاہتے ہیں، جس کے ہم نے خواب دیکھے ہیں، جب یونیفارم میں مرد اور خواتین محفوظ رہیں۔ ڈیلس کے سیمپونی ہال سے باہر جہاں پر میموریل سروس منعقد کی گئی، کچھ لوگوں نے مسٹر اوباما کے اس دورے کو سراہا۔
I'm glad that we have a commander-in-chief who would take the time to come and console a city that has suffered a horrible
tragedy. میں خوش ہوں کہ ہمارے کمانڈر ان چیف ہیں جو وقت نکال کر یہاں آئے اور اس غمزدہ شہر کی دلجوئی کی جو خوفناک صدمے سے دوچار ہوا ہے۔ لیکن بہت سے افریقی امریکیوں کا خیال ہے کہ وہ دوبارہ سامنے آنے والی اس نسل پرستی کا شکار ہیں۔
I feel like there are things that's been going on for a long time. I've experienced it myself, my husband, and people that I know have.
میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ بہت عرصے سے ایسی بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں۔ میں نے خود اس کا تجربہ کیا ہے، میرے شوہر نے اور ان لوگوں نے جن کو میں جانتی ہوں۔
We need to spread love and not hate. And there should be no reason.
میں محسوس کرتی ہوں کہ ہمیں محبت پھیلانے کی ضرورت ہے۔ ان پولیس اہلکاروں کو ہلاک کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسف زئی نے منگل کے روز اپنی 19ویں سالگرہ دنیا کے سب سے بڑے پناہ گزین کیمپ میں گزاری، جسے کینیا کی حکومت اس سال کے آخر تک بند کرنے کا سوچ رہی ہے۔ تفصیلات کے ساتھ مدثرہ منظر۔
کینیا کے مشرقی علاقے میں قائم دداب نامی کیمپ میں 3 لاکھ سے زیادہ پناہ گزین مقیم ہیں، جن میں زیادہ تعداد صومالی پناہ گزینوں کی ہے۔ کینیا کا کہنا ہے کہ یہ کیمپ محفوظ نہیں ہے کیونکہ ملک میں کار فرما عسکریت پسند تنظیم الشباب اس کیمپ پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ منگل کے روز ملالہ کا کہنا تھا کہ کسی کو بھی زبردستی واپس صومالیہ نہیں بھیجا جانا چاہیے، خاص طور پر لڑکیوں کو، کیونکہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ان کی واحد امید دداب میں قائم اقوام متحدہ کی زیر نگرانی چلنے والا اسکول ہے۔ ملالہ کا کہنا تھا،
My biggest wish which has been there for my whole life is to see every girl getting quality education and that's why I'm here to celebrate my 19th
میری یہ سب سے بڑی خواہش رہی ہے کہ ہر لڑکی کو معیاری تعلیم حاصل ہو، اور اسی لیے میں اپنی 19ویں سالگرہ یہاں دداب کیمپ میں ان بچیوں کے ساتھ منانے آئی ہوں، کیونکہ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس کیمپ کو جلد ہی بند کر دیا جائے گا، اس لیے میں اس بات کو یقینی بنانا چاہتی ہوں کہ یہ لڑکیاں ایک محروم نسل بن کر نہ رہ جائیں اور انہیں اپنی تعلیم جاری رکھنے کے لیے متبادل سہولتیں میسر ہوں۔ ملالہ کا کہنا تھا کہ اسکول کے بغیر اس کیمپ میں رہنے والی زیادہ تر پناہ گزین بچیوں کو بلوغت تک پہنچتے ہی بیاہ دیا جائے گا، جس کے معنی ہیں کہ ان کی زندگی ختم ہو کر رہ جائے گی۔ صومالیہ میں کار فرما دہشت گرد گروپ الشباب نے اس وقت سے کینیا میں بھی حملے شروع کر دیے ہیں جب سے کینیا کی فوج نے صومالی اور افریقی یونین کی افواج کی مدد کرنا شروع کی تھی۔ کینیا کی حکومت کو دداب پناہ گزین کیمپ کے اندر سے حملے کا شبہ ہے اور اس لیے اس کا کہنا ہے کہ وہ سال کے اختتام پر اس کو بند کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ چند پناہ گزین پہلے ہی سے رضاکارانہ طور پر صومالیہ لوٹنا شروع ہو گئے ہیں۔ کینیا کے صدر اہورو کینیاٹا کا کہنا ہے کہ کسی کو بھی زبردستی صومالیہ نہیں بھیجا جائے گا، جہاں الشباب آج بھی ایک خطرہ ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی فوج نے جنوبی سوڈان کے دارالحکومت میں تقریباً 40 فوجی تعینات کر دیے ہیں۔ یہ اقدام دنوں کی لڑائی کے بعد کیا گیا جس میں سینکڑوں لوگ ہلاک ہو گئے اور پھر سے خانہ جنگی چھڑنے کے خدشات اٹھ رہے ہیں۔ فوج کے افریقی کمانڈ کا کہنا ہے کہ فوجوں کو جوبا بھیج دیا گیا ہے تاکہ امریکی سفارت خانے کی حفاظت کی جا سکے اور محکمہ دفاع کے غیر ضروری عملے کی ملک سے روانگی میں مدد کی جا سکے۔ اس سے پہلے جنوبی سوڈان کے دارالحکومت جوبا میں متحارب لیڈروں کی طرف سے قائم کردہ نازک فائر بندی بظاہر منگل کے روز نافذ ہے، جہاں 4 روز تک توپ خانے اور چھوٹے ہتھیاروں کی لڑائی میں سینکڑوں افراد مارے گئے اور ہزارہ بے گھر ہو گئے۔ اس جنگ بندی کا اعلان صدر سلوا کیر اور ان کے دیرینہ مخالف پہلے نائب صدر نے کیا تھا۔ لڑائی میں گھیرے رہائشیوں اور غیر ملکی حکومتوں نے اس اعلان کا خیر مقدم کیا ہے، جن کو یہ فکر لاحق تھی کہ افریقہ کا یہ نو مولود ملک کہیں پھر سے مکمل خانہ جنگی کا شکار نہ ہو جائے۔ واشنگٹن میں امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے ان اطلاعات پر کہ نسبتاً سکون کے بعد جوبا میں اکا دکا فائرنگ کے واقعات ہوئے ہیں، احتیاط برتنے کا مطالبہ کیا ہے۔ عراق میں کم از کم 8 افراد اس وقت جاں بحق اور 11 سے زیادہ زخمی ہو گئے جب بغداد کی ایک شمالی چوکی پر ایک خود کش بمبار نے اپنی کار دھماکے سے اڑا دی۔ ایک روز پہلے بھی ضلع میں اسی طرح کا حملہ ہوا تھا۔ شیعہ اکثریت والے اس علاقے میں الراشدیہ ضلع کے شمال مشرق میں حملہور نے اپنی کار جو بارود سے بھری ہوئی تھی پولیس چوکی سے ٹکرا دی۔ کسی نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، لیکن داعش عراق میں اسی طرح کے حملے کرتا رہتا ہے۔ منگل کے روز اسی ضلع میں ایک خود کش حملہور نے بارود سے بھری اپنی کار پر ہجوم سبزی منڈی میں اڑا دی، جس میں 12 افراد مارے گئے۔ برطانیہ کے سبکدوش ہونے والے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون دارالعوام میں آخری بار پیش ہوئے، جہاں ان کے 6 سالہ دور کی خدمات کو پرجوش خراج پیش کیا گیا۔ وزیر اعظم کے ساتھ دوستانہ سوال و جواب کیے گئے، بیروزگاری میں کمی، قومی صحت عامہ کے لیے فنڈز کی فراہمی اور تعلیمی مواقع میں بہتری پر وزیر اعظم کو سراہا گیا۔ اسی کے ساتھ اب تک کی یہ خبریں ختم ہوئیں۔
972 جہاں آپ کو ملے گا وائس آف امریکہ،
ایک تحقیقی تجزیے کے مطابق امریکہ میں خواتین ڈاکٹرز کی تنخواہ مرد ڈاکٹروں کے مقابلے میں کم ہوتی ہے۔ اس حوالے سے وائس آف امریکہ کی خصوصی رپورٹ کے ساتھ ارسلان شریف۔
امریکہ میں ایک تحقیق کے مطابق سرکاری میڈیکل کالجز کے اسپتالوں میں کام کرنے والی خواتین ڈاکٹر مردوں کے مقابلے میں سالانہ $20,000 کم کماتی ہیں۔ اس تحقیق کے نتائج پیر کو دی جرنل آف امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن میں شائع ہوئے ہیں۔ تحقیق میں 24 سرکاری میڈیکل کالجز اور امریکہ کی 12 مختلف ریاستوں کے 10,000 سے زائد ڈاکٹروں نے حصہ لیا، جس میں سے 1/3 خواتین ڈاکٹر تھیں۔ اس تحقیق کے سربراہ ہارورڈ میڈیکل اسکول سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر انوپم جینا ہیں، جن کے مطابق ان کی تحقیق کا مقصد امریکہ میں مرد اور خواتین ڈاکٹروں کی تنخواہوں میں موجود فرق ختم کرنا ہے، جس کے لیے انہوں نے سرکاری اعداد و شمار پر انحصار کیا ہے۔ تحقیق کے نتائج کے مطابق امریکہ میں مرد ڈاکٹر خواتین کے مقابلے میں سالانہ $20,000 سے $50,000 تک زیادہ کماتے ہیں۔ محققین کی جانب سے جاری بیان کے مطابق طب کے شعبے میں خواتین مردوں کے مقابلے میں کم ہی پروفیسر کے درجے تک پہنچ پاتی ہیں، اور ان کی زیادہ تر توجہ انٹرنل میڈیسن اور خواتین اور بچوں کے امراض کے شعبوں تک ہی محدود رہتی ہے۔ اسی طرح انہیں NIH یعنی نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ جیسے اداروں کی طرف سے تحقیق کے لیے کم وسائل فراہم ہوتے ہیں، جبکہ انہیں اپنی تحقیق کو شائع کرنے کے لیے بھی کم مواقع ملتے ہیں۔ تحقیق کے مطابق مرد اور خواتین ڈاکٹروں کی آمدنی کے درمیان یہ فرق سرجنز اور دوسرے اسپیشلسٹ میں کہیں زیادہ ہے۔ واضح رہے کہ ایک اور تحقیق کے مطابق امریکہ میں کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والی خواتین مردوں کے مقابلے میں 30% کم تنخواہیں گھر لے جا پاتی ہیں۔ ارسلان شریف، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
راحت فتح علی خان کو ملا لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ، تفصیلات فکر و فن میں۔
ہو لگ تم سے من کی لگن، لگن لگ تم سے من کی لگن، لگن لگ تم سے من کی لگن۔
دنیا بھر میں قوالی کو ایک نئی شان عطا کرنے والے راحت فتح علی خان کو آکسفورڈ یونیورسٹی نے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے نوازا ہے۔ वो बॉलीवुड मेगा स्टार अमिताभ बच्चन के बाद दूसरे एशियाई फनकार हैं जिन्हें आलमी शोहरत याफ्ता बरतानवी यूनिवर्सिटी ने इस एजाज से नवाजा है।
सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पीका ना।
ऐसा एजाज है जो किसी और पाकिस्तानी फनकार के हिस्से में नहीं आया। हरदिल अजीज फनकार होने के बावजूद खुद राहत फतेह अली खान ऑक्सफोर्ड के दौरे को अपने लिए एक एजाज समझते हैं। राहत ने मंगल को इस तारीखी यूनिवर्सिटी के शोबा मौसीकी के तलबा और तालिबात को कवाली के फन और इसके असरार रमूज से आगाह किया और अपनी परफॉर्मेंस को स्टूडेंट्स के लिए बतौर प्रैक्टिकल पेश किया।
मोहब्बत की राह हूँ मैं आकर तो देखो।
राहत फतेह अली खान की इस अंदाज में पेश करदा थ्योरी और प्रैक्टिकल के संगम से तालिबा खूब फैजयाब हुए। लंदन से तबादला ख्याल में राहत फतेह अली खान ने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए कहा कि खुदा का शुक्र है कि उन्हें पहले नोबेल अवार्ड सेरेमनी, उसके बाद अक्वामे मुत्तहदा की जनरल असेंबली में और अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे मायानाज तालीमी इदारे से एजाज मिला। ये ऐसे एजाजात हैं जिनकी लोग उम्र भर आरजू करते हैं।
बिछड़े तो जी ना पाएंगे, बिछड़े तो जी ना पाएंगे।
और अपने सुनने वालों को मजीद बताते चलें कि राहत फतेह अली खान के इस गैर फिल्मी गीत ने भी एक नया एजाज हासिल कर लिया है। YouTube पर इस गीत के व्यूवर्स की तादाद 100 मिलियन से तजावुज कर गई है। जब आखिरी खत मेरा डला होगा, तूने जब भूल किताबों से निकाले होंगे। इस गीत की मौसीकी साहिर अली बगा की है जबकि लिरिक्स लिखे हैं खलील उर रहमान कमर ने।
तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था। जरूरी था कि हम दोनों तवाफे आरज़ू करते।
इस रिपोर्ट की तफसील के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए, पता है urduvoa.com। सादिया असद, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
याद है तुमको वो जब दिल को चुराया था।
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
اور سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو بھی اب ختم ہوتا ہے. اس پروگرام کی ایڈیٹر تھی مدثرہ منظر, ہمارے ساتھ پروڈیوسر تھے محمد ارسلان شریف, انجینئر شانگ. اپنی میزبان نیلوفر مغل کو اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.